ان فی ذلکم یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لائے ماننے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن لوگوں نے کیا کیا اللہ کو ماننے کی بجائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا تھا کیا کرنا شروع کر دیا وجعلوا للہ شرکاء الجن جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ ہمیشہ پراسرار چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے تجسس رکھتا ہے اور جب کسی چیز میں پراسراریت دیکھتا ہے اس کو خدا کا شریک کر لیتا ہے اس سے مدد چاہنے لگتا ہے اسی لیے لوگوں نے ہر زمانے میں فرشتوں کو ستاروں کو جنات کو معبود بنانے کی کوشش کی اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے لا تعبد الشیطان سورۃ یاسین میں آتا ہے انہ لکم عدو مبین سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا فرمایا کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا وخلقہم حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا جنوں کو بھی وخرقوا له بنین و بنات اور انہوں نے تراش لیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے انجانے میں سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما یصفون اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے عموماً ہم کیا کہتے ہیں اللہ میاں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالی کے لیے لفظ اللہ سبحانہ و تعالی بولنا چاہیے جیسے اس آیت میں آئے سبحانہ و تعالی لیکن اگر یہ سب نہ بھی کہہ سکے تو اللہ تعالی کہہ دیں اللہ میاں کہنا اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے مگر عموماً ہم سن سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ بے دھڑک بے خیالی میں زبان سے یہی نکلتا ہے مگر کوئی بات نہیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک ایسے لفظ کی بجائے ایک اچھا لفظ تلاش کریں یا استعمال کریں سبحانہ و تعالی عما یصفون یہ جن خدا کے شریک نہیں وہ پاک ہے اس سے اور بہت بلند ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بالا وہ اتنا بلند ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس کا شریک بن سکے یا اس تک رسائی حاصل کر سکے یہ سب جنات تو دراصل کیا ہیں اللہ کی مخلوق ہیں بدیع السماوات والارض نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا انا یکون له ولد اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے ولم تکن له صاحبہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں تھی تو بیوی کے بغیر بیٹا کیسے ہو گیا تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے تو اللہ کا کیسے ہو گیا یعنی ایک عقل کو لگتی بات ہے نا دنیا میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اسے بیٹے کی کیا ضرورت اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ رب تمہارا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کوئی الہ نہیں مگر وہی خالق کل شَيْءٍ ہر چیز کا پیدا کرنے والا فعبدو پس اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے ہر کام جانتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اتنی بڑی ہستی کہ کوئی آنکھ اس پہ ٹک نہیں سکتی اس کو پا ہی نہیں سکتی اب دیکھیں نا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا آپ کی آنکھوں کی رینج میں ہونا ضروری ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ تمہاری رینج میں ہی نہیں وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. قرآن پاک میں تھا نا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن ہمارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، ہم سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس کے باوجود وہو اللطیف الخبیر، وہ مہربان بھی ہے باریک بین بھی ہے. یعنی سب کچھ ہمارے بارے میں جانتے ہوئے بھی ہمیں معاف کیے چلے جاتا ہے. یہ جو آیت ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آنکھ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ جہنم کی اتھا گہرائیوں والوں کو دیکھ لیں گے، جو آج ممکن نہیں ہوتا. قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینسز بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ، یعنی پاور جو ہے انسان کے سینسز کی وہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سائز بڑا ہوگا، جسمانی سائز، بلکہ اس کے علاوہ اور کیا بڑا ہوگا؟ نگاہوں کی طاقت، اس کی رینج بھی، سب کچھ. اسی آیت کی بنا پر وہ آتا ہے نا ایک حدیث میں، یعنی جو شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے دراصل جھوٹ گڑا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، یعنی معراج کے موقع پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، تو اس تجلی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ کی تھی، اس کے سامنے نگاہیں نہیں ٹھہر سکی تھی، کہاں یہ کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکے. ہاں، اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ایک قابلیت چاہیے، ابلٹی چاہیے، اور وہ ابلٹی دنیا میں نہیں مل سکتی. وہ قیامت کے دن پچھلے اگلے سب نیک اعمال جب ملا کے اس شخص کو اچھا انسان ڈکلیئر کیا جائے گا، تو وہ رب کو دیکھ سکے گا. ظاہر ہے کہ کسی بھی قیمتی چیز کو دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی. اب دیکھیں کہ مثلا جب کوئی خاص چیز ڈسپلے کی جاتی ہے، جیسے کوئی میوزیم دیکھتے ہیں آپ، تو اس کے لیے کیا لینا پڑتا ہے آپ کو؟ ٹکٹ. کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھیں، پرانی پرانی؟ کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ قیمتی چیز ہے نا، انیوژول ہے. لیکن عورت نے اپنے آپ کو کتنا سستا کر دیا ہے، جو چاہے دیکھے ہم کو. اور صرف ہمارا اپیرنس نہیں، ہمارے باریک کپڑوں کے اندر سے ہمارے جسم بھی دیکھے. ہم کھلے عام بازار میں چلتے جائیں باریک سفید کپڑے پہن کے، اور مردوں کی تیز نگاہیں انڈر گارمنٹس تک ہمارے دیکھتی چلی جائیں. اللہ کی ذات بہت قیمتی ذات ہے، وہ معمولی چیز نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے. اللہ نے اپنی یہی چیز عورت کے لیے بھی پسند کی، کہ وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی کوئی سستا سودا نہیں کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی خواہشات پوری کر لے، اپنی نظروں کو تسکین دے لے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی دلیلیں، ظاہر نصیحتیں تمہارے رب کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل، بصائر کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے بصیرت، عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح، یہ سب معنی ہیں. بصیرت کی جمع ہے بصائر، بصیرت کا معنی ہے عقل، سمجھ، عبرت، دلیل، حجت، روح. جسم کے لیے بصر ہوتی ہے، اور روح کو دیکھنے کے لیے بصیرت ہوتی، دل کی روشنی مراد ہے. اور یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے وہ دلائل جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیلیں آ چکی ہیں. یعنی وہ دلائل آ چکے ہیں جن کے ذریعے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے. فمن ابصر, تو جو کوئی دیکھے یعنی ان دلائل کو. اچھا انگریزی کا بھی ایک محاورہ نا, آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول, آئیز آر دا ونڈوز آف دا سول. دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے نظر آتا ہے؟ نفرتیں, محبتیں, چاہتیں, سب نگاہوں سے. تو اسی طرح نگاہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے معنی دیکھتی ہے. فمن ابصر, تو جو دیکھ لے ان نگاہوں کو, دل کی نگاہوں کو استعمال کر کے, فلنفس سے, تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اس کا دیکھنا, اسی کو فائدہ مند ہوگا. ومن امیا, اور جو اندھا بنے, فعلیہا, تو اسی کی ذمہ داری, یعنی جو اللہ کے احکامات کو سمجھ لے اس کا اپنا فائدہ, اور جو نہ سمجھے اس کا اپنا نقصان. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں, میرا کام تو صرف پہنچانا ہے, نگرانی تو اللہ کر رہا ہے, کون مانتا اور کون نہیں مانتا, کون احکام جان کر بھی نظر انداز کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات, یعنی بار بار سمجھاتے ہیں ایک بات. وَلِيَقُولُ, اور تاکہ وہ کہیں, درستہ, کہ تم پڑھ کر آئے ہو. ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ آئے ہو. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ آیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو محض حجت بازی کرتے ہیں, اور کچھ حقیقت کو سمجھ کر مان جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ سمجھ جاتے ہیں. اتبع, آپ پیروی کیجئے. اتبع, پیروی کیجئے. کس چیز کی پیروی؟ ما اوحی الیک من ربک, جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. کیا وحی کیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی بات مانی جائے. جو لوگ دعوت حق کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے انکار کو برحق ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں. ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ دعوت کے انداز میں تبدیلی کر دی جائے, کسی اور طرح بات بتائی جائے جو مدعو کے لیے قابل قبول ہو. لیکن ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک, آپ اسی چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. لوگوں کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے دین کے پیغام کو مت بدلیں. دین کی بات بتانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں, یہ نہیں کہ ہمارے عقیدت مندوں کے حلقے میں اضافہ ہو جائے, ہمارے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ, اور مشرقین سے اعراض برتیے. عارض سے مراد کیا ہے؟ منہ موڑ لیجئے. تب جب وہ حجت بازی کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. یعنی اللہ تعالی چاہتا تو زبردستی ان کو حق کی طرف پھیر دیتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا, نگران نہیں بنایا. اگر آپ زبردستی لوگوں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہوتے تو کوئی شخص بھی کافر نہ رہتا. وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان پر نگران بھی نہیں. ولا تسب الذین, اور نہ تم گالیاں دو ان لوگوں کو, یدعون من دون اللہ, جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. یعنی شرک کرنے والوں کو کیا کیا نہ کرو، ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ تم گالیاں دو ان ہستیوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اس سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ جواباً وہ آپ کے الہ کو گالی دیں گے. فیسب اللہ ادبن بغیر علم، وہ بغیر علم کے زیادتی کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دینے لگیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو. کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے، عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا، جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے، پھر کہا کہ نہیں، یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے، اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا ہو تو ایک طرف دروازہ، اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دروازے کا نشان نظر آتا ہے، اگرچہ اب دروازہ وہاں موجود نہیں، یعنی رکن یمانی کے اوپر کر کے. اچھا، عربوں نے کیا کیا، ایک دروازہ بند کر دیا. ابتدا میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایک سے انٹر ہوتے دوسرے سے نکل جاتے، اس طرح بہت سے لوگ جا سکتے تھے. ان عربوں نے کیا کیا، یہ حضور کے دور کی بات ہے اب کی نہیں، ایک بند کر دیا تاکہ صرف مخصوص لوگ جائیں، اجازت لے کے جائیں اور وہ ایک ہی طرف سے واپس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دوسرے دروازے کو بھی کھلوا دیا جائے، لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ابھی برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری قوم ابھی، حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ری ایکشن شو کرتے ہیں. اور جو لوگ یا جو ہستیاں، جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. اور برا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے، یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی، گالی گلوچ دینا. اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں، لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے، اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے. ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، گالی گلوچ فسق ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے، دوسروں کو غصہ دلانے والی. مثلا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا، غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے. تو کیا بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے، عدا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے معبود یا اپنے رب کی ناقدری کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. یعنی حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ اس نے سبب پیدا کر دیا نا. اگر ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگے، تو گویا ہم خود ہی سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے کہ جس سے دین کی بدنامی لازم آئے. حتیٰ کہ اس سلسلے میں کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے. مثلاً آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، فائدے کی بجائے نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے، تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے. جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے لیے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حتیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا، تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں. یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جن بنیادوں پہ اٹھایا تھا اس کے خلاف تھی یہ چیز، یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا. آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے. اگرچہ یہ چیز صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حتیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے. جو بھی حرم جاتا ہے حتیم کے اندر سے وہ آتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی. تو ایک پند دو کاج جسے کہتے ہیں، ایک ہی چیز سے دو فائدے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے. اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہیں کہ نہیں، لیکن دو چار سال پہلے وہ نشان پتا چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کوئی کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا. اس لیے ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے کہ مثلا ہمارے ہاں علماء نے کیا کیا کہ نوافل کو نماز کا ایک پرماننٹ حصہ بنا کر ان کی رکعتیں مقرر کر دیں، حالانکہ اس میں رخصت تھی، گنجائش تھی کمی بیشی کی، مثلا عشاء کی 17 رکعتیں۔ اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا، ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی ہے، ان کو احساس بھی نہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے، نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، مستحب کے زمرے میں آتی ہیں، ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام، یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا۔ مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، مثلا شوہر کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو، آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں کہو مجھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی، وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے، وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی، کیونکہ آپ سبب بن گئے، آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا لے، اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا، غلط انداز میں بات کرنا۔